اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ قرآن سورہ، ان کا تعارف، ان کے فضائل، اس سلسلے میں ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اور پرانی ترتیب کے اعتبار سے چلتے ہوئے آج ہم سورہ مائدہ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سورہ مائدہ دیکھیے، 120 آیات پر مشتمل یہ ایک مدنی سورہ ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 112 یا 113 نمبر پر آتا ہے، اور موجودہ قرآنی ترتیب جسے پیغمبر اسلام فاطمہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ترتیب دے کر گئے تھے، اس ترتیب کے اعتبار سے یہ 5 نمبر کا سورہ ہے۔ 6 اور 7 پارے میں یہ سورہ آتا ہے، اور یہ سورہ ان 7 طویل ترین سوروں میں شامل ہے جو قرآن میں سب سے بڑے سورے ہیں، سب سے زیادہ طویل سورے ہیں، اور اس سورے کے اندر 2842 کلمات ہیں اور 21,207 حروف ہیں۔ اور یہاں پھر اس بات کو یاد دلایا جائے کہ قرآن میں ہر حرف کے اوپر نیکی ملتی ہے، تو اس لحاظ سے 12,207 نیکیاں تو اس سورہ مائدہ کی تلاوت سے ویسے ہی انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں، اور میدان قیامت میں جب واقعاً ایک ایک نیکی کی انسان کو ضرورت پیش آئے گی، اس وقت ان نیکیوں کا اس کو احساس ہوگا کہ قرآن کی ان سورہ کی تلاوت سے کتنی زیادہ نیکیوں سے اس کا نامہ اعمال اور اس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا ہے۔ سورہ مائدہ کو سورہ مائدہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس سورہ کی آیت نمبر 144 میں حضرت عیسیٰ کے انصار کے لیے مائدہ کے نزول کی داستان نقل ہوئی ہے۔ مائدہ کے نزول کی داستان، مائدہ یعنی وہ غذا یا دسترخوان کے معنوں میں، غذا یا دسترخوان کے معنی میں ہے یہ لفظ جو مائدہ ہے، یہ سورے میں 2 آیا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ اتنا یہ بات یاد رہے کہ قرآن کے بہت سے سوروں کی طرح سے اس سورے کا نام بھی جو ہے اس نام کا اس سورے کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے بس دوسرے سوروں سے ممتاز کرنے کے لیے ایک علامت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پورے سورے کے اندر مائدہ کا تذکرہ ہو اور پورا سورہ اس واقعے سے بھرا ہوا ہو، ایسا نہیں، کوئی ایک ایسا دوسرے سوروں سے ممتاز کرنے کے لیے کوئی ایسا مخصوص نام اس میں سے تلاش کیا گیا ہے، اور یہ تو روایات میں سب چیزیں یہ نام دیے گئے ہیں، تو بہرحال اس کا اس کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، جو مائدہ نازل جو ہوا تھا وہ کیا تھا، وہ دسترخوان کیا تھا، وہ غذا کیا تھی؟ کچھ تفاسیر میں ہے کہ یہ ایک مچھلی تھی جس میں ہر قسم کا ذائقہ اور مزہ پایا جاتا تھا، کچھ روایات میں یہ ہے کہ یہ جو کی چند روٹیاں تھیں جو نازل ہوئی تھیں، اور کچھ روایات میں ہے کہ جنت کا یہ پھل تھا، اور کچھ میں یہ ہے کہ گوشت اور روٹی وغیرہ اس سے مراد ہے۔ اچھا، سورہ مائدہ کے کئی اور نام بھی ہیں، یعنی صرف ایک نام نہیں ہے، کیونکہ جو چیز جس قدر بازمت ہوتی ہے اسی قدر اس کے نام بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو مائدہ کے علاوہ اس کا ایک اور، سورہ مائدہ کے علاوہ اس کا ایک اور نام ہے جس کو کہا جاتا ہے عقود، کیونکہ اس کی بالکل پہلی آیت سے ہی ایفائے عہد اور چند عقود کا تذکرہ ہے، تو اس لحاظ سے اس کا ایک نام سورہ عقود بھی ہے، عقود اس کا ایک نام ہے، اور اسی طرح سے اس کا ایک نام المنقضا بھی ہے، یعنی یہ اپنے قاری کو، کیونکہ یہ سورہ عذاب الہی سے بچاتا ہے، جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے وہ عذاب الہی سے مامون ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام المنقضا بھی ہے۔ اس سورہ کا ایک نام سورۃ الاخیار بھی ہے، کیونکہ صالح مومنین اس سورہ کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھیں مسئلہ وہی ہے جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کی نشستوں میں بھی عرض کی ہے بات، کہ ہمارے ہاں جو چھوٹے چھوٹے بالکل سورہ ہیں ان کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے، لیکن بڑے سوروں کی طرف نہیں جاتے، لیکن اس طرح سے وہ بڑے سورے کے جو اپنے خواص، اپنے فضائل، ہیں ان سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو بہرحال نیک صالح مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ اس سورے کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں. اس وجہ سے اس سورے کا ایک نام سورۃ الاخیار بھی ہے. اس سورے کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تفسیر المیزان میں علامہ محمد حسین طباطبائی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورے کے نزول کا مقصد عہد و پیمان کی پاسداری ہے. عہد و پیمان کی پاسداری. اچھا, اب اگر ہم اس کے فضائل دیکھیں سورہ مائدہ کے, تو جتنی بھی تفاسیر ہیں اور ہماری جو بحار الانوار ہے, شیخ صدوق کی ثواب الاعمال ہے, اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جو اس کے فضائل میں چیز شمار ہوتی ہے کہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر جمعرات کو اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ کبھی بھی لباس ظلم نہیں پہنے گا, لباس ظلم نہیں پہنے گا اور وہ شرک سے بھی بری ہوگا, وہ شخص کبھی بھی شرک نہیں کرے گا. یعنی جو شخص ہر جمعرات کو سورہ مائدہ کی تلاوت کرے تو اس کا ایمان کسی ظلم کی وجہ سے کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے لیکن البتہ دماغ میں یہ ضرور رہے کہ شرک کی دو اقسام ہیں. ایک تو اعتقادی شرک ہے جس میں عام طور پر مومنین جو ہے وہ مبتلا نہیں ہوتے ہیں, لیکن ایک شرک عملی بھی ہوتا ہے, یعنی جو گناہ کی حد تک ہے. کیونکہ علماء کہتے ہیں وہ جو اعتقادی شرک ہے وہ تو اس قدر بڑی چیز ہے جو کفر اور شرک جس سے لازم آتا ہے, آدمی مشرک ہو جاتا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اس میں تو کوئی مومن مبتلا عام طور پر نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جو شرک عملی ہیں, اس پہ جب شرک کی ہماری ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی تو اس میں ہم نے تفصیل سے شرک کی ان اقسام کا ذکر کیا تھا کہ جس میں جو عملی طور پر عمومی زندگی میں یعنی جو کہ گناہ والی چیز ہوتی ہے, لیکن یہ کہ وہ اعتقادی شرک نہیں ہے, اس سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے, لیکن مومن کی شان سے بعید ہے کہ ان چیزوں کے اندر بھی مبتلا ہو. تو ان کی تفصیل آئی تھی, وہ اپنی جگہ پر ہے. تو بہرحال وہ کسی بھی قسم کے, اس روایت میں یہی ہے کہ اس کا ایمان کسی ظلم کی وجہ سے وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا. تو اس میں کیونکہ ایک عمومی بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہر قسم کے شرک سے وہ اس کا ایمان محفوظ اور معمون ہو جائے گا. اچھا, اب اگلی فضیلت اس کی یہ ہے, ہاں پہلے اس میں ایک اور چیز بیان کر دی جائے, بات آ گئی کہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ شرک اصغر سے کیا مراد ہے, تو آپ نے فرمایا ریاکاری اور دکھاوا, یہ شرک اصغر ہے. تو اس طرح کی چیزوں کے اندر تو انسان مبتلا ہو سکتا ہے, ظاہر ریاکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے, دکھاوے میں مبتلا ہو سکتا ہے, اور روایات میں اس کو بھی شرک سے تعبیر کیا گیا ہے, لیکن اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں اور عام طور پر لوگ اس کی طرف اس کو لے جاتے ہیں. جب یہ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اس بات کو اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ توحیدی تفکر کا لازمہ یہ ہے کہ انسان اسباب اور وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے ان کے مبدا اور منشا پر یقین رکھے, کہ یہ یقین ہو اس کو کہ یہ سب چیزیں تاثیر میں اپنے پروردگار سے وابستہ ہیں. فرماتے ہیں یہ وہی توحید ہے, اور انسانوں سے مدد لینا شرک کے زمرے میں نہیں آتا, کیونکہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اشیاء اور انسان فائدہ پہنچانے یا فائدہ دینے میں مستقل اور خود مختار ہیں, یعنی اللہ سے ہٹ کر یہ لوگ یہ چیزیں مدد کرتی ہیں. تو بہرحال یہ کسی شخص سے کوئی مدد لینا, وہ فرماتے ہیں یہ اس شخص یا اس چیز کی پرستش اور بندگی میں شمار نہیں ہوتا. تو بہرحال لوگ عام طور پر آج کل اس قسم کے افراد بھی آ گئے ہیں جو صاحبان ایمان کو اس شرک کے بھوت سے ڈراتے رہتے ہیں ہر وقت, جبکہ مومنین اس میں مبتلا نہیں ہوتے, وہ وسیلے کے طور پر جو ہے ان آئمہ اتھار سے توسل کرتے ہیں اور کبھی براہ راست بھی مانگتے ہیں, تب بھی اس کا بھی چاہے الفاظ ان کے کسی اور طرح کے ہوں اور براہ راست مانگ رہے ہوں, تب بھی ان کے دماغ میں یہی تصور ہوتا ہے کہ یہ خدا کی عطا کردہ دی گئی طاقت سے دے سکتے ہیں, خدا سے الگ سے ہٹ کر نہیں. تو بہرحال جو ہم سورے کی بات کر رہے تھے تو یہ سورہ ہر قسم کے شرک سے بچاتا ہے, لیکن شرک کے بھوت سے آپ کو نہیں ڈرنا ہے. یہ ہمیشہ آپ کی عبادات کو بہت سے لوگ شکوک کے اندر ڈالتے ہیں اور ہر وقت آپ کے ایمان کو ڈراتے رہتے ہیں کہ کہیں دیکھیں اب شرک میں مبتلا ہوا, اب شرک میں مبتلا ہوا انسان, تو اس سے ان ہستیوں سے توسل سے بھی وہ ڈرنے لگتا ہے کہ کہیں یہ بھی شرک میں نہ چلا جائے, اس وجہ سے اس کا دفیہ کرنا ضروری ہے، اور ان افراد کی جو اس قسم کے وہم میں اور شک کے اندر ڈالتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ اس کے بعد اگلا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی عظیم ترین بخشش کروانے والا یہ سورہ ہے۔ جتنی بھی ہماری اور اس طرح کی کتابیں ہیں، جیسے تفسیر مجموع البیان ہے، تفسیر نور الثقلین ہے، یا علامہ کفمی کی کتاب مصباح ہے، اس میں جملہ ارشاد فرمایا ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جو شخص بھی سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ اس کے محاو ہوں گے، اور ہر سانس لینے والے یہودی اور عیسائی کی تعداد کے 10 گناہ برابر ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اگر آپ ویسے یہودی عیسائیوں کی اس وقت پاکستان پوری دنیا کے اندر ان کی اگر تعداد دیکھیں تو اس وقت عیسائیوں کی تعداد 2.5 ارب ہے، مسلمانوں کی تقریباً 1.8 بلین ہے، اور ان کی تقریباً 2.5 ارب کے برابر ہے، اور یہودیوں کی تعداد اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں 1.5 کروڑ یہودی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور 1.5 کروڑ صرف یہودی ہیں، کس قدر کم ان کی تعداد ہے، لیکن کس طرح سے یہ لوگ عالمی طور پر اپنی ایک اجارہ داری جو ہے قائم کیے ہوئے ہیں، جو ہماری کمزوریوں کی وجہ سے۔ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر سانس لینے والے یہودی اور عیسائی کی تعداد کے 10 گنا برابر ثواب۔ 10 گنا تو آپ چھوڑیے، ابھی صرف ویسی تعداد ان کی ملائی جائے تو 2.5 ارب یہ ہیں اور 1.5 کروڑ یہودی ہیں، 2.5 ارب عیسائی ہیں، 1.5 کروڑ یہودی ہیں، تو سمجھے اس لحاظ سے یعنی جو بھی سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا تقریباً 2.5-3 ارب نیکیاں اس کے نام عمل میں آئیں گے، اور ان کو 10 سے اور ملٹی پلائی کر دیا جائے 10 گنا برابر، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ثواب کا پلڑا کہاں سے کہاں جائے گا۔ تو سورہ مائدہ کی تلاوت اس قدر عظیم الشان ثواب دلانے والی ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں سے حفاظت کرتی ہے۔ ہماری بہت سی کتابیں ہیں عملیات کی، جیسے مجروات امامیہ ہے، اور ابن طاؤس کی البلد الامین ہے، یا الامانوں من الاخطار ہے، یا خواص آیت قرآن کریم ہے، ان سب میں یہ بات آئی ہے کہ جو بھی شخص سورہ مائدہ کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھے یا اپنے صندوق میں رکھے، یا لاکر وغیرہ اگر اس کے ہو کسی بینک میں حفاظت کے لیے، جہاں پہ انسان اپنی چیزیں قیمتی اشیاء رکھتا ہے، تو اگر اس سورہ کو لکھ کر گھر میں یا اس جگہ جہاں پر وہ قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہیں وہاں پر اس سورہ کو لکھ کر رکھ دے تو اس کی کبھی کوئی چیز چوری نہیں ہوگی، ڈاکوؤں سے چوروں سے مکمل حفاظت ہوگی۔ تو انسان اپنی قیمتی چیزوں کو بچانے کے لیے اتنی زحمت تو کر سکتا ہے کہ سورہ مائدہ کو لکھ کر رکھے۔ اس میں پھر وہی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اتنا لکھے گا کون، اور کیا بہتر نہیں ہے کہ صرف ہم فوٹو کاپی کرا کے رکھ دیں؟ تو یقیناً فوٹو کاپی کرا کے رکھ دینے سے بہرحال یعنی ایسا نہیں کہ بالکل فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ تو ملے گا اپنی جگہ پہ، لیکن بہرحال یہ کہ ہاتھ سے اپنے لکھے تو بہت سارے نیکیاں اس کو ویسے بھی قرآن کو لکھنے کا بھی ثواب ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ تو بہرحال اگر ممکن نہیں ہے تو بہرحال فوٹو کاپی کرا کے بھی اس جگہ کے اوپر رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اگلے اس کے فضیلت یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے بھی سورہ مائدہ کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیے، ابھی جو بات بیان ہوئی تھی یہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں بھی آیا ہے۔ تو پہلا جز تو اس کا ویسے ہی ہے کہ جو بھی سورہ کو لکھ کر گھر یا صندوق میں یا لاکر وغیرہ میں رکھے گا تو یہ عمل اس چیز کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے گا، یہ عمل اس چیز کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر امام آگے فرماتے ہیں اور تلاوت کرنے والے کو ہر درد اور ورم سے بچائے گا، ہر قسم کے درد۔ اب دیکھیں کہ عمومی طور پر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں انسان کو کہیں نہ کہیں درد محسوس ہوتا ہے، تو ہر وہ چیز کہ جس سے درد محسوس ہو اس بیماری سے یہ سورہ جو ہے وہ بچائے گا، اور اسی طرح ورم سے بھی بچائے گا، یعنی ہر وہ جگہ جہاں یعنی وہ بیماری جس میں سوجن ہوتی ہے یا انفلامیشن ہو جاتی ہے یہ اس سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اور ابن طاؤس نے اس روایت کو الامان من الاخطار جو کتاب ہے ان کی اس کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ رزق میں بے پناہ وسعت جو ہے وہ पैदा होती है। यानी अगर कोई शख्स पूरा सूरह नहीं, यानी सूरह मायदा की आयत नंबर 114 को, सूरह मायदा की आयत नंबर 114 इसकी अगर कसरत से तिलावत करे तो हर तरह के रिस्क को खींच कर लाने वाली है, हर तरह के रिस्क को। अच्छा, उसमें तो देखिए तौफीकात का रिस्क भी, हम सिर्फ रिस्क को ये समझते हैं कि खाने पीना या मालो दौलत वगैरह का इजाफा, वो भी यकीनन इससे मुराद है, लेकिन तौफीकात इलाही का रिस्क, परवरदिगार की इताअत का रिस्क, इंसान की इबादत ज़्यादा बढ़ जाए, ये भी रिस्क में शुमार होता है। तो रिस्क का मफहूम बहुत वसी है। यानी जब कभी आता है कि रिस्क इंसान का वसी हो जाता है, तो हर किस्म का रिस्क वसी होता है, सिवाय इसके किसी जगह फ़कत माल का तस्करा आ रहा हो। तो माल तो अपनी जगह पर बढ़ता ही है, लेकिन तौफीकात के ख़जाने, जब तक देखिए तौफीकात ना मिले, इंसान इताते इलाही में आगे नहीं बढ़ सकता, इंसान इबादत में आगे नहीं बढ़ सकता, माल भी उसका बढ़ता है। तो इस सूरे की आयत नंबर 114, आयत नंबर 114 जिसमें हज़रत ईसा इबन मरियम ने कहा कि खुदा खुदाया परवरदिगारा हमारे ऊपर आसमान से दस्तरखान नाजिल कर दे कि हमारे अव्वल व आखिर के लिए ईद हो जाए और तेरी कुदरत की निशानी बन जाए और हमें रिस्क दे कि तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। तो रिस्क में बेपनाह वसत के लिए इसकी आयत नंबर 114 की तिलावत। और बहुत से मोमिनीन ने इस बात का तजर्बा किया है कि जो शख्स भी इस सूरे की आयत नंबर 114 की तिलावत करे और इस तिलावत को करने के बाद वो जो भी दुआ मांगे, वो दुआ उसकी फौरन कबूल हो जाती। यानी इस सूरे की आयत नंबर 114 की तिलावत के बाद जो भी दुआ मांगेगा वो कबूल हो जाएगी। यहां पर भी हजरत ईसा की दुआ है और वसत रिस्क के हवाले से दुआ है। खास तौर पर लोगों की तंगी रिस्क की जो प्रॉब्लम है वो भी इससे सॉल्व हो जाती है। अच्छा, अब अगला इसका फायदा ये है औरतों की नामूस की हिफाजत के लिए। अच्छा, ये औरतों के लिए भी है और मर्दों की ना, क्योंकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि शायद नामूस फकत औरतों से ताल्लुक रखता, नहीं, मर्दों की नामूस, औरतों और मर्दों दोनों की नामूस के हवाले से ये बात आई है। देखिए, इंतहाई बुरा तरीन माहौल है, हर घराना उस एतबार से दीनी तरबियत नहीं दे पाता है कि जिस कदर दीनी तरबियत, जिससे इंसान इस कदर मजबूत हो जाए कि वो इस तरह के माशरे की चीज़ों से मुतासर ना हो, वो नौजवान वगैरह। स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मीडिया है, इंटरनेट और मोबाइल है, ये हर तरबियत देने वाले की तरबियत को तबाह बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, घराने ऐसे हैं कि जो सख्त परेशान हैं, उन घराने में औलादें हैं, लड़के और लड़कियां ख़राब हुए चले जा रहे हैं, सख्त परेशानी का शिकार हैं, हर एक से वो बात कह भी नहीं पाते हैं और बहुत बड़े 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 गुनाहों के अंदर ये लड़कियां, ख्वातीन और लड़के, मर्द हजरात वगैरह मुबतला हो रहे हैं। और ज़ाहिर जब किसी से कह नहीं पाते हैं तो बस खामोशी इख्तियार की, लेकिन वो खामोशी एक वो अंदर तूफान का एक पेश खेमा होती। तो बहुत सारे इसके आमाल इस किस्म के बताए गए हैं। इंसान को चाहिए कि अपनी औलाद की नामूस की हिफाजत के लिए, अपने घर वालों की नामूस की हिफाजत के लिए, ख़ास तौर पर जो वो ख़वातीन और मर्द हज़रात जो इस तरह के माहौल के अंदर बाहर जाते हैं और उनके बिगड़ने का इम्कान होता है, उसमें वालिदैन को या जो समझदार घर वाले हैं उनको इस किस्म के आमाल अंजाम देने चाहिए। जो किताब है ख़वास आयात कुरान करीम आक़ा बाक़र नजफ़ी की, उसमें सूरह मायदा की जो पहली आयत है, सूरह मायदा की सिर्फ सबसे पहली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऊफू बिल उक़ूद, ऊफू बिल उक़ूद, ए ईमान वालों अपने अहदो पैमान और मामलात की पाबंदी करो, तो और पूरी आयत आखिर तक, या कुमो मायूरी तक, कि अगर उस किताब में ये बात लिखी हुई ख़वास आयत कुरान करीम आक़ा बाक़र नजफ़ी की, कि सूरह मायदा की जो शख्स भी यानी पहली आयत को जन्ने जानिया, या यानी जो अमूमन इस गुनाह के अंदर मुबतला हो रही हो, या इम्कान हो कि कहीं मुबतला ना हो जाए, उसको बचाना हो, यानी जिसे भी इस जिना के नुकसान और इस गुनाह कबीरा से बचाना मकसूद है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बहरहाल, तो उस कि ये जो पहली आयत है उसका कोई एक कपड़े का एक टुकड़ा लिया जाए या कपड़ा ही ले लिया जाए और उसके ऊपर इस आयत को लिखा जाए, ये इस पहली आयत को, वो किसी भी से लिखा जा सकता है, किसी भी कलम से लिखा जा सकता है। अलबत्ता कुछ अमलियात को करने वाले जो इसके माहिर उलमा हैं कहते हैं कि इसमें सियाह रंग की स्याही इस्तेमाल ना की जाए। चलें बहरहाल बहरहाल यानी किसी उसी शख्स के जिसको बचाना मकसूद है इस बड़े गुनाह से, उसका कोई कपड़ा ले लिया जाए, उसके ऊपर इस पहली आयत को लिखा जाए सूरह माईदा की, और इस आयत को उस वक्त पढ़ा भी जाए। और उसके बाद ये जो पहली तीन लाइनें आपके सामने आ रही हैं, यानी इसमें इस आयत का हवाले से, इस आयत का वास्ता देकर परवरदिगार आलम से कहा जा रहा है कि इस जिना की, इस जिल्लत वाली चीज की मोहब्बत को और इसकी गंदगी को फुला इब्ने फुला या फुला बिनते फुला के दिल से निकाल दे। फ़इन्नका फ़ालुल लिमा तुरीद वअंता अरहमुर राहिमीन, तो ये वाली इबारत जो है ये 70 दफा पढ़ी जाए, यानी पहली आयत को उसके कपड़े के ऊपर लिखा जाए और उसको पढ़ा भी जाए, उसके बाद 70 मरतबा इसको पढ़ा जाए। अच्छा, यहां जब इसकी बात हो तो वहां पर उसका और उसकी माँ का नाम लिया जाए, यानी वो खातून या जो भी जिस मर्द के लिए भी ये चीज कही जा रही है उसका और उसकी माँ का नाम लिया जाए। अच्छा, फिर उसके बाद अब देखिए ये बहुत सारी चीजें, कुछ अमलियात ऐसे हैं कि ये तरीक़ेकार तो हैं, जैसे अब कहा जाता है इस अमल को करने के बाद फिर उस कपड़े को किसी पुरानी जो मजहूल खबर है जिसका कोई अब नामो निशान नहीं है, कोई इसके वो रसा नहीं है, उसके करीब कहीं दफन कर दिया जाए या ये अगर मुमकिन ना हो तो किसी ऐसी जगह दफन किया जाए जहां कोई रहता ना हो, बहुत वीरान बयाबान किसी जगह पर वहां दफन कर दिया जाए। और उसके बाद दफन करने के बाद ये जो आखिरी दो लाइनें हैं वो उसमें उस दफन करते वक्त पड़ी जाए, उसका कपड़ा जिस जगह पर दफन करें, तो उसमें यह है कि अल्लाह उसके दिल से जिना और इस फेले कभी की जो रगबत है या जो इखलाक जमीमा उसके अंदर ये पैदा हो गया उसके दिल में, उसके दिल से वो चीजें परवरदिगार आलम दूर कर देगा, उसको उस गुनाह से शदीद नफरत हो जाएगी और हमेशा के लिए उस गुनाह से पीछा छूट जाएगा। ये बहुत अहम एक अमल है जो कि किताबों के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। अच्छा, इसे अहले सुन्नत भी इस अमल को जो है उनकी किताबों के अंदर भी मौजूद है। बहरहाल इस सूरह माईदा की आयत नंबर 1 जो है, जो पहली आयत है, इसको मैं मुख्तसरन फिर बता देता हूँ कि आका बाकर नजफी ने अपनी किताब खवासे आयत कुरान में लिखा है कि सूरह माईदा की पहली आयत को किसी जो भी जन्ने जानिया है या जो मर्द है कोई अगर जो इस खेल में मुबतला हो रहा है या इम्कान है कि मुबतला होगा और उसको इससे बचाना मकसद है, खासतौर पर वो अफराद के जो कि बैरून मुल्क या मगरब ममालिक ऐसी जगहों के ऊपर जा रहे हैं कि जहाँ पर कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, बिल्कुल एक आज़ाद ज़िंदगी होगी, घर वाले भी नहीं हैं, कोई प्रेशर नहीं है कोई, और इस गुनाह के अंदर मुबतला हो सकते हों, तो उसके किसी कपड़े के ऊपर पहली आयत को लिखा जाए और उस वक्त उस आयत को पढ़ा भी जाए और 70 मरतबा ये जो इब्तदाई तीन इबारतें हैं या जो लाइन्स हैं इसको पढ़ा जाए और 70 मरतबा और उसका और उसकी माँ का नाम लिया जाए, फुलानता बिनते फुलानतन, इसमें जो है उस लड़की का या उस शख्स का और उसकी माँ का नाम लिया जाए, और अगर यानी मर्द है तो उसके बाप का नाम लिया जाए, औरत है तो उसकी माँ का नाम लिया जाए। फिर उसके बाद इस कपड़े को किसी पुरानी मजहूल खबर के करीब या किसी ऐसी जगह जो बयाबान और वीरान जहां कोई रहता ना हो वहां पर दफन कर दिया जाए और दफन करने के बाद जो आखिरी दो लाइनों के अंदर जो दुआ है उसको पढ़ा जाए, तो इस अमल के नतीजे में उस गुनाह से उसको शदीद नफरत हो जाएगी और वो कभी इस फेल के अंदर मुबतला नहीं होगा। तो देखिए ये भी ये एक अमल है सूरह माईदा की पहली आयत के सिलसिले में। इसी तरह से ख्यालात फासदा और सहर व जादू के तोड़ के लिए, خواصِ آیتِ قرآنِ کریم میں یہ بھی ہے کہ ایمان اور نیتِ خالص کے ساتھ خدا پر توکل کرتے ہوئے. اگر کوئی شخص دو آیات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 اے ایمان والو, اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو خدا نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا, اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ صاحبان ایمان اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ والی آیت, یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 یہ, اور دوسری ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو والی جو آیت ہے. تو ان دو آیتوں کو اگر کوئی ایمان اور نیت خالص اور خدا پر توجہ کے ساتھ لکھے اور اس وقت پڑھے بھی, تو جادو کا اس پر اثر نہیں کرے گا اور وہ ہر قسم کے خیالات فاسدہ سے اس کو نجات مل جائے گی. الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں, شک وہم اور وسوسے آ رہے ہیں, اعتقادات میں شک اور وسوسے آ رہے ہیں, اور برے برے خیالات آ رہے ہیں, گناہوں سے ریلیٹڈ خیالات آ رہے ہیں, اس کو ان تمام خیالات سے اس کو نجات مل جائے گی. تو یہ دو آیتیں, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 اور آل عمران کی آیت نمبر 103 کی تلاوت بھی کرے اور اس کو لکھے بھی, اور اس وقت مکمل ایمان اور نیت اور خالص اور خدا پر توجہ کرتے ہوئے اس کو لکھے اور پڑھے, تو نہ تو جادو اثر کرے گا اور خیالات فاسدہ بھی اس کے دل و دماغ سے دور ہو جائیں گے. تو یہ اس کے اندر ایک اہم چیز تھی, یعنی خیالات فاسدہ اور سحر و جادو کے توڑ کے لحاظ سے بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 کی بڑی اہمیت ہے. اسی طرح سے گھروں میں خیر و برکت اور روزی کے لیے, یعنی گھروں اگر اس میں اس کی تلاوت سے سورہ مائدہ کی تین آیات کون کون سی ہیں, ایک تو 112, 113 اور 114 تو یہ آیات ہیں. اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم یہاں سے, اور قالو نرید ان ناکل منہا, یہ آیت نمبر 113 ہے, اور اس کے بعد آیت نمبر 114. ان تین آیات کو اگر کسی برتن پر لکھا جائے, اچھا اگر برتن پہ لکھنا ممکن نہ ہو تو کسی کاغذ پر زعفران سے بھی لکھا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ اس برتن کو جس کے اوپر یہ تین آیتیں لکھی گئی ہیں 112, 113 اور 114, اس برتن, یہ کتاب خواص آیات قرآن کریم میں یہ عمل لکھا ہوا ہے, اس سے اس گھر کی نحوستیں بھی دور ہوتی ہیں. یعنی اس برتن کو جس کے اوپر یہ تین آیتیں لکھی گئی ہیں, اس کو اگر پانی سے پر کر کے, یعنی اس برتن کو پورا پانی سے بھر دیں اور جمعے کے دن سورج نکلنے سے پہلے اپنے گھر کے باغیچے میں ڈال دیں, تو اس گھر سے ہر خیر و برکت, اس گھر پر خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے, رزق و روزی بہت زیادہ کشادہ ہو جاتی. بلکہ اگر کسی کھیت میں ڈالا جائے تو اس کا جو محصول اور جو اس کی پیداوار ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی. اور مسلسل تین جمعے اگر اس عمل کو کیا جائے تو وہ فصل ہر قسم کی آفت اور کیڑوں وغیرہ سے, جیسے کہ عام طور پر سنڈیاں وغیرہ لگ جاتی ہیں فصلوں میں, پوری فصلیں تباہ کر دیتی ہیں, یا پاکستان میں کچھ دنوں پہلے کتنا زبردست ٹڈیوں کا حملہ ہوا تھا اور کتنی فصلیں تباہ ہوئی تھیں اور کسانوں کو کس قدر نقصان ہوا تھا, لوکسٹ جس کو کہا جاتا ہے ٹڈی, تو اس کے حملے سے بھی محفوظ ہو جاتی ہیں. یعنی مسلسل تین جمعے تک اگر اس عمل کو کیا جائے, یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112, 113 اور 114 کو برتن پہ لکھا جائے اور اس برتن کو پورا پانی سے بھر کر جمعے کے دن سورج نکلنے سے پہلے اپنے گھر کے باغیچے میں, لان میں, چاہے چھوٹی سی کیاری ہی کیوں نہ ہو, یا اگر گھر میں کسی کے نہیں ہے تو کم سے کم گھر کے کونے کناروں میں جہاں پہ اس پہ پاؤں وغیرہ نہ پڑے اور تھوڑی دیر بعد وہ پانی سوکھ جائے, اس طرح سے اس کو اگر ڈال دیا جائے تو خیر و برکت کے دروازے اس گھر کے اوپر کھل جائیں گے. اور جیسے کہ ہم نے کہا اگر کھیت میں ڈال دیا جائے اس پانی کو تو اس کی فصل بہت زیادہ بڑھ جائے گی, اور مسلسل تین جمعوں دے کر اگر اس عمل کو کیا جائے تو وہ فصل ہر قسم کی آفات کیڑوں وغیرہ سے محفوظ ہو جائے گی، برکت بہت زیادہ ہوگی، ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ اس کا ملے گا. تو اس کا اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں. بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جتنے بھی سوروں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی کس قدر فضیلتیں اور برکتیں ان سورہ کی ہیں جو کہ روایات کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں. ان افراد کی بھی ان باتوں سے نفی ہو جاتی جو کہتے ہیں قرآن فقط کتاب ہدایت ہے. یقیناً وہ تو مین اور پرائم اس کا مقصد ہے قرآنی آیات کے نزول کا کہ انسان کی ہدایت، لیکن اس کی دنیا کی مسئلوں کا حل بھی اس قرآن کے اندر ہی موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ورنہ کیا تعلق، آپ کہیں بھائی کھیت میں اچھی پیداوار ہو رہی ہے اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کھیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، اور رزق سے کیا اس کا تعلق ہے؟ ان سب سے تعلق ہے قرآن کا. تو بہرحال یہ ان چیزوں کو بہت اہمیت ہے، اور قرآن ہدایت کے ساتھ ساتھ جسمانی اور دنیاوی فوائد بھی یہ بھی دیتا ہے. اچھا پھر یہ سورہ جو ہے گناہوں سے بھی مکمل حفاظت کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس نے اپنی عمر کو، جس کسی نے بھی اپنی عمر کو ضائع کر دیا ہو، گناہوں میں ضائع کر دیا ہے، اپنے مال کو گناہوں میں ضائع کر دیا ہے، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ مزید ضائع نہ ہو، یعنی اب اپنی زندگی باقی زندگی کو بچانا چاہتا ہے ضائع ہونے سے، اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے ضائع ہونے سے، تو وہ جمعے کے دن سیب پر یا ناشپاتی پر خالص نیت سے سورہ مائدہ کی تین آیات، آیت نمبر 90، آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 92، 91 اور 92، خالص نیت کے ساتھ جمعے کے دن سیب پر یا ناشپاتی پر خالص نیت سے سورہ مائدہ کی ان تین آیات کو پڑھے، اور پڑھے بھی اور ان ممکن ہو تو اس چیز کے اوپر لکھ بھی دے، زعفران سے لکھے. اور اچھا بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں بعض اوقات لکھنا بھی اس لحاظ سے پاسبل نہیں ہوتا تو اپنی انگلی سے بھی لکھ سکتا ہے. یہاں پر تو نہیں کہا لیکن عموماً اس کو دیکھا گیا ہے کہ اپنی انگلی سے بھی تحریر کر سکتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی چیز لگے نہیں، بس جس طرح سے آپ کوئی بھی چیز لکھتے ہیں سمجھیں گے اگر یہ انگلی ہے یا آپ کا پین ہے اور اس سے آپ کوئی چیز لکھ رہے ہوں تو اس طرح سے بھی امکان ہے، اگر ممکن نہیں ہے لیکن اصلاً یہی کہ لکھے. اور صرف تین آیات ہیں 90، 91 اور 92، اور ہر صبح کے وقت، یعنی صبح کے وقت نہار منہ اسے کھا لے، اور بہت زیادہ دفعہ کا نہیں، صرف تین بار اگر اس عمل کو کرے گا، یعنی جمعے کے دن سیب یا ناشپاتی پر خالص نیت سے ان تین آیات کو پڑھے اور ان پر لکھے اور اس کے بعد نہار منہ اسے کھا لے، تو تین جمعوں یعنی تین بار یہ عمل کرے گا تین جمعوں تک، تو وہ جتنی بھی اس کے اندر صفات بد ہیں اور رذائل اخلاقی ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گے. تو یہ بہت اہم ہیں یہ تین آیتیں 90، 91 اور 92. تو یہ انسان کو اندر سے جو اخلاقی رذائل ہیں یہ دور کرنے والی یہ تین آیات ہیں سورہ مائدہ کی 90، 91 اور 92. اور سیب اور ناشپاتی پر خلوص نیت سے پڑھنا بھی ہے اور اس پر لکھ کر پھر اس کو کھا لے. خواص آیات قرآن کریم میں باقر نجفی نے اس کو لکھا ہے. اچھا پھر ایک اور ہماری بڑی ایک اچھی کتاب ہے درمان با قرآن محمد رضا کریمی کی، اس میں یہ ہے کہ اگر بہت اہم امور میں کامیابی کے لیے بہت اہم امور ہوں، اب ہر شخص کی اپنی زندگی میں ہوتا ہے کہ جناب یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں بہت اہم کام ہے یہ کام ہو جانا چاہیے، اس کے لیے بات لکھی گئی ہے کہ مہینے کی پہلی قمری تاریخ سے اس عمل کو شروع کیا جائے، یعنی جو اب ذکر ہو رہا ہے مہینے کی پہلی قمری تاریخ، اور اس عمل کو کرتے ہوئے 40 روز تک جانا ہے، اور پہلے دن جو ہوگا نماز فجر کے بعد، نماز فجر تو آپ اس کو اسی طرح سے پڑھنی ہے جس طرح پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت بھی پڑھنی ہے، یعنی باوضو ہو کر 2 رکعت، اگر باوضو نہیں ہے تو 2 رکعت نماز حاجت، یعنی جو بھی آپ کا اہم کام ہے جس کے جو حاجت ہے جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہی ہیں. وہ پڑھیں اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر 100 دفعہ درود کی تلاوت کریں، 100 دفعہ درود کی تلاوت، اور اس کے بعد جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے، وہ جس سے پہلے بھی ہم نے حضرت عیسیٰ کی دعا کے لحاظ سے ذکر کیا تھا، اس کو 50 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی. یہ عمل اہم امور میں کامیابی کے لیے بہت مجرب ہے. یعنی یہ 40 روز تک کرنا ہے، پہلے سے مثلا کوئی پلاننگ ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کاروباری مقصد ہے، کوئی لڑکی کے رشتے والا کوئی اہم مسئلہ ہے، تو اس میں یعنی 40 روز تک اس کو کرنا ہے، اور مہینے کی پہلی قمری تاریخ کو نماز فجر کے بعد باوضو ہو کر 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی، اور قبلہ رخ ہو کر باقی کے آئندہ کے دنوں میں اس میں پھر وہ نماز حاجت کو پڑھنا ضروری، لیکن پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن وہ پہلی قمری تاریخ کو صرف 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی، لیکن اگر روز بھی کر لیں تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں. اور پھر قبلہ رخ ہو کر 100 دفعہ درود پڑھنا ہے، اور اس آیت نمبر 114 کو 50 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی. تو یہ بڑا اہم اور مجرب عمل سمجھا جاتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 والا، کہ جس کوئی اہم عمل، کوئی اہم کام ہو کسی کو، وہ کوئی بہت اہم مقصد میں کامیابی چاہیے، تو اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. پھر اس سے پہلے بھی جو بیان ہوا تھا کہ رزق میں بے پناہ وسعت ملتی، یعنی روزانہ اگر 3 مرتبہ اسی آیت نمبر 114 کو پڑھا جائے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کو 3 مرتبہ صبح کے وقت 3 مرتبہ اگر اس کو پڑھیں، اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں، کوئی خاص نہیں، صرف اتنی چھوٹی سی آیت نمبر 114، اس کو 3 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے، تو یہ ملتا ہے اس متعلق کہ اس قدر روزی اس کو حاصل ہوگی، اس قدر وسعت رزق ہوگی کہ اس کو گمان تک نہیں ہوگا، اس قدر وسعت رزق اس کو حاصل ہوگی. یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ کو ہر مسئلے کی ماسٹر کی یا چابی کہا جاتا ہے. یعنی ہر دنیا کا مسئلہ آپ سورہ مائدہ کی تلاوت سے حل کر سکتے ہیں. اس کے اندر ایسی آیات ہیں، خاص طور پر یہ آیت نمبر جو 114 ہے، تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو یہ بہت، کیونکہ سورہ بڑا بہت ہی بافضیلت سورہ ہے، اتنا عظیم سورہ ہے کہ جو ایک راوی ہیں ابو حمزہ سومالی، وہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات نقل فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جب یہ سورہ پیغمبر اسلام پر نازل ہوا تھا تو 70,000 فرشتے اس سورہ مبارکہ کے ساتھ نازل ہوئے تھے، 70,000 فرشتے. تو اس لحاظ سے اس سورہ کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سورہ کی جو مشہور ترین آیات ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں کتنی مشہور آیات اس سورہ کی ہیں، اگر اس کو تلاوت نہ کریں الگ سے تو انسان صرف وہ سنتا ہی ہے مجالس وغیرہ کے اندر. مثلا آیت تبلیغ، بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ آیت جس پر پیغمبر اسلام کی رسالت کا دار و مدار تھا، کہ اے رسول یہ کام اگر تم نے نہیں کیا تو کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا، ولایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا اقرار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور حجۃ الوداع کے موقع پر یا وہاں سے واپسی پر میدان غدیر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. پھر اس کے بعد اگلی جو آیت ہے جو اس سورہ کی مشہور ترین آیات میں سے ہے، وہ آیت اکمال ہے. آیت اکمال سورہ مائدہ کی 3ری آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کتنی مشہور آیت ہے یہ بھی، میدان غدیر میں یہ آیت نازل ہوئی 18 ذی الحج کو ولایت حضرت امیر المومنین کے اعلان کے بعد، یہ اسی سورہ کی آیت ہے. علامہ امینی نے الغدیر میں اس بات کو لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ 18 ذی الحج کو ولایت علی کے اعلان کے بعد ہی نازل ہوئی. اور علامہ میر حامد حسین لکھنوی، ان کی جو کتاب ہے ابقات الانوار، یہ بہت معرکۃ العرا کتاب ہے، اور یہ علامہ میر حامد حسین لکھنوی ہیں، اور یہ ان کی قبر مبارک، اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی. تو یہ بھی اسی سورہ کے اندر ہے آیت اکمال. اور तीसरी है आयते विलायत, जो कि सूरह मायदा की आयत नंबर 55 है, इन्नमा वलियों को मुल्ला हो वाली आयत, कि अल्लाह वली है, तुम्हारा रसूल वली है, और वो साहिबान ईमान वली हैं जो कि नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फजीलत के लिए यह आयत नाजिल हुई है, और इसी आयत से उलमा मौला की विलायत और इमामत पर भी इस्तदलाल करते हैं। हालत रुकू में ज़कात देने वाली ये आयत, वो भी इसी सूरा में है। इसी तरह इस सूरे की मशहूर तरीन आयत में आयत वजू भी है, जो कि छठे नंबर की आयत है, आयत वजू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाते फ़ग्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वामसहू बिरुउसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ए साहिबान ईमान, जब तुम नमाज के लिए आमादा हो जाओ तो अपने हाथों को, अपने चेहरे को और अपने हाथों को धो कोहनियों तक, और अपने सर का और अपने पाँव का मसा करो, पाँव का मसा करो टखनों तक। तो अब ये मुसलमानों के दरमियान इतनी वाज़ह आयत भी बड़ा एक मसला बनी है और आपस में इख्तलाफ का सबब बनी है। तो बहरहाल इसमें यह एक मुसलमानों के दरमियान एक इख्तलाफ है, लेकिन बहरहाल मकतब तशैयों का नज़र यही है कि इसमें चेहरे को और हाथों को कोहनियों तक धोने का हुक्म है, और सर के मसा का और पाँव के मसा का हुक्म है टखनों तक, जबकि दूसरे साहिबान ईमान साहिबान इस्लाम जो हैं वो पाँव को धोते हैं, और जो हाथों को धोने में तरतीब ज़रा उल्टी है, वो नीचे से ऊपर की तरफ धोते हैं, जबकि हमारे यहाँ कोहनी से और नीचे की तरफ धोया जाता है। बहरहाल इस आयत के अलावा भी वज़ू के मौजू पर तकरीबन 500 से ज़ायद अहादीस अहकाम वज़ू से मुतालिक हैं, जो कि अलग से अहादीस की किताबों में आई हैं। अच्छा, इसी तरह से इस सूरे की जो मशहूर तरीन आयात हैं उनमें एक आयत वसीला भी, जो 35 नंबर की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ साहिबान ईमान, तकवा इख्तियार करो और वसीला इख्तियार करो। वसीले का ख़ास हुक्म यह है, अलबत्ता वसीला वसी मफहूम में है। अच्छा, इंसान अंबिया का वसीला भी इख्तियार कर सकता है, आइमा मासूमीन का वसीला इख्तियार कर सकता है, सालेहीन का वसीला इख्तियार कर सकता है, औलिया अल्लाह को वसीला बना सकता है, नेक आमाल को भी वसीला बना सकता है। ये सब वसीला हैं, अलबत्ता सबसे बड़ा वसीला वही पैगम्बर इस्लाम और ख़ानदान अहले बैत इस्मत व तहारत का वसीला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो आयत वसीला वो इसी सूरह मायदा के अंदर है। इसी तरह इसकी मशहूर तरीन आयात में आयत हुरमत कत्ल भी है, जो कि 32 नंबर की आयत है, जो बड़ा बहुत मशहूर आयत भी है कि मन कतल नफसन बग़ैर नफसन अव फसादिन फिल अर्ज़ फ़का अन्नमा कतल नास जमिया व मन अहया फ़का अन्नमा अहयन नास जमिया। जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया तमाम इंसानियत को कत्ल किया, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया तमाम इंसानियत की जान बचाई, वो भी इसी सूरे की आयत है। अच्छा, बाज़ रिवायत में देखिए यहाँ पर मौत और हयात जहाँ पर लफ्ज़ आया है वहाँ इससे मुराद गुमराही और हिदायत ली गई है। तफसीर मजमाउल बयान जो है उसमें मुख्तलिफ अक़वाल जो है नकल हुए हैं कि एक इंसान का कत्ल सारे इंसानों का कत्ल कैसे शुमार हो सकता है। तो उसमें एक कौल ये भी कि इससे मुराद कोई आम इंसान का कत्ल नहीं, बल्कि किसी नबी या इमाम का कत्ल इससे मुराद है। अच्छा, इसके बरखिलाफ कुछ मुफस्सरीन जैसे आयतुल्ला मोहम्मद हुसैन तबतवाई ने एक अलग बात कही। वो फरमाते हैं कि देखिए, कत्ल करना खुदा की खालकियत और रबूवियत के मनाफी है, यानी खुदा ने खल्क किया है, खुदा पालता है, तो ये तमाम इंसानों के कत्ल के मुतरादिफ हो जाएगा, तमाम इंसानों के कत्ल के मुतरादिफ। और तफसीर नमूना में बात लिखी हुई है, क्योंकि तमाम इंसान एक इकाई की मानिंद है, यानी एक दूसरे से इंसान जुड़े हुए हैं, तो एक का कत्ल और नुकसान सबको मुतासिर करता है। जैसे जिस्म का कोई एक अज़व काट दें, एक ऑर्गन कोई, तो तमाम जिस्म के आज़ा तकलीफ महसूस करते हैं और वो भी उससे मुतासिर होते हैं। तो इस तरह तमाम इंसानियत का कत्ल ये शुमार होता है। जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और एक इंसान को बचाया तो गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। अच्छा, इसमें वो चीज़ भी शामिल हो सकती है कि आमतौर पर खानदानों में और इधर उधर नज़र आता है साहिबान ईमान के, कि एक गुनाह जो खामोशी के साथ अंजाम पाता है वो ये है कि प्लानिंग नहीं थी और बच्चा जो है वो हमल करार पा गया तो उसको फिर गिरा दिया जाता है, अबॉर्शन वगैरह, तो वो भी इसी के अंदर चीज़ आती है। तो बहरहाल तमाम इंसानियत का कत्ल इस लिहाज से शुमार होता है, तो बड़ी मशहूर आयात में से। इसी तरह से जो अहदों पे पैमान को पूरा करने वाली जो पहली आयत है जिसका अमल भी हमने बताया, ऊफो बिलुकूद, ये भी इस आयत मशहूर तरीन आयात में से। अच्छा, यहाँ पर फिर उलमा की बहस है कि यहाँ कौन से वादे और कौन से एग्रीमेंट जो इससे मुराद है। तो यकीनन जो कारोबारी एग्रीमेंट हैं वो इससे मुराद होते हैं, अलबत्ता जो आम वादे जो एक दूसरे से किए जाते हैं वो उलमा की उसमें एक बहस है कि मसलन अगर वक्ते वादा आपके दिल में ये ख्याल था कि मैं, जो आम वादे होते हैं जिसका कारोबारी एग्रीमेंट से ताल्लुक नहीं है, मसलन आपके आपने किसी से वादा किया कल मैं किसी जगह आपसे आकर मिलूंगा और फिर आप किसी वजह से वहाँ नहीं जाना चाहें या दिल आपका ना चाहे और आप उस वादे को पूरा ना करें, तो बहरहाल ये हराम तक नहीं पहुंचा है, वो इस कुरान की आयत के जुमरे के अंदर नहीं आता है। और हाँ, अलबत्त अगर वक्त वादा ही ये ख्याल है कि मैं इसे पूरा नहीं करूंगा और अब तो वो झूठ में आ जाएगा और गुनाह में शुमार होगा, लेकिन बाद में किसी वजह से आप ना जा पाए और उस आम तौर पर लोग एक दूसरे से वादे करते हैं जिसमें कोई कारोबारी एग्रीमेंट शामिल नहीं है, मसलन हम ये नहीं कर सकते कारोबारी एग्रीमेंट कर रहे हैं और हम जूम आने को जुमला इस्तेमाल करें मेरा मकसद ये नहीं था बल्कि मेरा मकसद वो था, तो उसकी मुखालफत नहीं हो सकती, कारोबारी एग्रीमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। लेकिन जो अमूमी वादे हैं जिसमें वक्ते वादा हमारे दिमाग में उसकी मुखालफत का इरादा नहीं होता और बाद में किसी वजह से ना पूरा कर सकें, तो वो हराम तक नहीं पहुँचते। अलबत्ता बहरहाल इंसान की जो एक क्रेडिबिलिटी है वो उससे मुतासिर होती है और इंसान को चाहिए कि उनको भी पूरा करे। इसी तरह से गैरुल्ला के नाम पर ज़बीहे की हुरमत की जो आयत है, गैरुल्ला के हुर्रमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरे वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, यानी अल्लाह ने हराम करार दिया है मुर्दार को, खून को और सुअर के गोश्त को और हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए। अब इससे लोग बाज़ अफराद ने ये नतीजा निकाला कि जो नज़र नियाज हम मुख्तलिफ औलिया अल्लाह के नाम पर खिलाते हैं ये भी शायद इसके अंदर आ जाती है ये चीज़, और ये भी हराम है। जब भी वो अक्सर आप कहें कि जनाब नियाज की कोई चीज़ किसी के घर भिजवाएं अपने पड़ोसी के और वो मसलन इस किस्म के नज़रिए का हामिल हो कि जनाब गैरुल्लाह के नाम पर अगर कोई चीज़ हो तो वो नहीं खाएगा उसको, तो ये एक बहुत बड़ा एक धोखा है। हमारे खैर मकतब फ़िक्र में जो हमारा जो फ़िक्र जाफरिया है उसमें तो ये वाला मसला ही कोई नहीं है और उसमें कोई इख्तलाफ भी उलमा के अंदर नहीं है। अलबत्ता जो हमारे गैर शिया मुसलमान भाई हैं उनके उलमा में इसमें इख्तलाफ है, लेकिन उनके भी जो बड़े बड़े उलमा हैं जैसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनका फ़तवा ज़ुब्दतुन नसाह जो उनकी जो किताब है उसके अंदर है, फतावा रज़ाविया में भी उन्होंने नकल किया अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने, कि अगर किसी बुज़ुर्ग की फातिहा के लिए उनकी रूह को इसाले सवाब के कसद से मलीदा और खीर पकाएं और खिलाएं तो कोई मज़ायका नहीं और ये जायज़ है, और अगर किसी बुज़ुर्ग के नाम की फातिहा दी जाए तो उसमें अग़निया को खिलाना भी जायज़ है, यानी आम लोगों को भी खिला सकते हैं, अग़निया को भी खिला सकते हैं, फ़कीरों को भी खिला सकते हैं और उनके नाम पर खिलाने में इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये इस आयत के ज़ुमरे में शुमार नहीं होता है। और फिर मुहद्दिस देहलवी ने अलग फतावे अज़ीज़ी में भी बात कही है कि यानी जिस खाने पर हजरात इमामैन इमाम हसन और इमाम हुसैन की नियाज करें उस पर कुल फातिहा और दुरूद पढ़ना भी बाइस बरकत है और उसका खाना भी बहुत अच्छा है। फिर फरमाते हैं अगर मालिदा और शीरीनी किसी बुजुर्ग की फातिहा के इसाले सवाब की नीयत से पकार कर कर खिलाएं तो ये भी जायज़ है और इसमें भी कोई मज़ाक़ा नहीं। तफसीर अज़ीज़ी में जिल्द अव्वल और सफ़ा 39 के ऊपर उनका ये नज़रिया और फतवा मौजूद है। अच्छा, इसमें भी ये जो अभी सूरह बकरा की भी आयत है कई जगहों पे इस तरह से आया है कुरान में कि इन्ना मुहर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, यानी हमने तुम पर हराम किया मुर्दार खून और सुअर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और को का नाम पुकारा गया हो। اب اس میں وما ما اوہل بہل غیر اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں تفسیر جلالین، تفسیر بیضاوی، تفسیر روح البیان، ترجمان القرآن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وغیرہ میں ہے کہ ما اوہل بہل غیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. یعنی ان تفاسیر کی روشنی میں علماء کہتے ہیں بات واضح ہو جاتی ہے، تمام آیات بتوں کی مذمت میں نازل ہوئیں، لہٰذا اسے نظر و نیاز کے سلسلے میں چسپا کرنا ایک کھلی گمراہی. یعنی وہ بتوں کے نام پر ذبح جو کیے جاتے تھے، یا مسلمان کوئی عام بتوں کے نام پر کوئی چیز ذبح کر رہا ہوتا ہے، یا کسی کے نام پر کوئی چیز کسی کو کھلا رہا ہو اس کو یاد کرتے ہوئے اس بزرگ شخصیت کو ان سے اظہار عقیدت کے طور پر، تو اس آیت کا مزداق کیسے ہو جائے گا؟ خیر اب وہ تو اتنی تفصیل اگر ہم ہر آیت کی اس میں اگر جانے لگے تو پھر بہت وقت ہو جائے گا. تو یہ جو ہے غیر اللہ کے نام پر ذبیحے کی جو یہ ذبیحے کی مذمت کی ہے، جس میں عام طور پہ تو ذبح وغیرہ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو مثلا کھانا پک کے کسی کے گھر جا رہا ہے نیاز وغیرہ کے، تو اس میں تو وہ والا مسئلہ بھی نہیں آتا ہے. اچھا اسی طرح سے یہ جو سورہ مائدہ ہے اس میں 30 آیات احکام ہیں، 30 آیات احکام، یعنی جس میں فقہی احکام بیان کی گئے ہیں، جس میں حج پر محرم کے لیے شکار کا مسئلہ جو تقریباً اب ختم ہی ہو کر رہ گیا ہے، لیکن ایک زمانے میں یہ بہت ہی معرکۃ الآرا مسئلہ ہوا کرتا تھا، اور اتنی تفصیل ہے اس کی، اتنے تفصیلی مسائل اس کے آئے ہیں. تو اس میں حج کے موقع پر محرم کے شکار کا مسئلہ، اسی طرح سے اس میں مردار کے احکام جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں کہ مردار حرام ہے، سور کے گوشت کا مسئلہ ہے. اچھا سور کے گوشت کے متعلق بھی یہ اکثر لوگ اس پہ سوال پوچھتے ہیں، اور بیرون ممالک کے اندر جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں اور اس قسم کی جابس کرتے ہیں وہاں پر بھی چیز آتی ہے. بہت سے لوگوں کا یعنی کچن میں کام یہ ہوتا ہے کہ مثلا سور کا گوشت پکانا ہے، تو ایک چیز بتا دی جائے اس میں کہ سور کا گوشت پکانا تو جائز ہے، پکانا جائز ہے، لیکن اس کو پیش کرنا جائز نہیں، اس کو سرو کرنا جائز نہیں. حتیٰ کہ یا مثلا اگر کوئی پیزا ڈیلیوری وغیرہ جو ہو رہی ہے اور وہ سرو کی جا رہی ہے اور اس میں سور کا گوشت ہے، تو وہ بھی جاب جائز نہیں ہوگی. اسی طرح سے مثلا کوئی اگر کیش کاؤنٹر پہ ہے اور وہ سور کے گوشت کی خرید و فروخت کے حوالے سے کام کر رہا ہے، وہاں پر پیسے لے رہا ہے، بیچ رہا ہے اس چیز کو، تو وہ والی جاب بھی اس کی جائز نہیں ہوگی. تو بہرحال خیر سور کا گوشت کا مسئلہ اس کے اندر سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے، وضو کے احکام بیان ہوئے ہیں، قصاص کے احکام، چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم، قسم توڑنے کا کفارہ، اور اسی طرح سے جو شراب اور جوئے وغیرہ کی جو حرمت کا حکم ہے وہ بھی ان 30 آیات احکام کے اندر یہ چیز آئی ہے. اور اسی طرح سے جو شاعر اللہ کی جو تعظیم ہے اس پر اس کی جو دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شاعر اللہ، تو شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں، شاعر حسینیہ، اس پر کئی جو درس ہیں مدرسے میں اس موضوع پر ہو چکے ہیں کہ شاعر اللہ کسے کہا جاتا ہے، شاعر حسینیہ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، کون سی چیز کب شاعر حسینیہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے، اس پہ مکمل دروس یہاں پر ہو چکے ہیں. تو بہرحال شاعر اللہ کی تعظیم یہ اس سورے کے اندر آیا ہے. اسی طرح سے یہود و نصارہ کی دوستی کی مذمت کے اوپر جو آیت نمبر 51 ہے کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ، یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے کوئی اگر انہیں دوست بنائے گا تو انہی میں سے شمار ہو جائے گا، بے شک اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں اس کی اہمیت، اس آیت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، خاص طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. یعنی مسلمان ممالک کی اکثریت جو ہے صرف تسلیم ہی نہیں بلکہ گویا لگ رہا ہے کہ سجدہ ریز ہو گئے ہیں اسرائیل کے سامنے، جس قدر ذلت کا شکار ان کو آج کل کیا جا رہا ہے. بہرحال خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بھی ان اسلامی ممالک میں سے، چند ایک اسلامی ممالک میں سے، جو اب تک مسلسل اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیے ہوئے ہیں، پروردگار ان کو ثابت قدم رکھے. تو بہرحال یہ جو یہودیوں اور یہود و نصارہ کی دوستی کی مذمت کی جو آیت ہے، دوستی مذمت یا ان کو اولیاء اور سرپرست بنانے کے حوالے سے، وہ بھی سورہ مائدہ میں. اچھا سورہ مائدہ میں تاریخی واقعات بہت سارے بیان ہوئے ہیں، مثلا حابیل و قابیل کی داستان ہے وہ بھی سورہ میں بیان ہوئی ہے. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کی رسالت اور ان کے معجزات کا بیان ہوا ہے، اور اسی طرح سے مائدہ کے نزول کی داستان اور واقعہ جو ہے وہ بھی اسی کے اندر بیان ہوا ہے. تو بہرحال تفصیلی اور بڑا طویل سورہ ہے، اس کے بہت سارے پیغامات بھی ہیں. اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان تفسیر کے ساتھ اس کو ساتھ ملا کر پڑھے. مثلا تفسیر نمونہ کی اگر آپ جلدیں لے لیں یا کوئی اور ایسی جو ہے وہ لے لیں تفسیر جس جو آپ کے ذوق کے مطابق ہو، یعنی مختصر ہو. اگر کوئی پڑھنا چاہے تفصیل کے پڑھنی ہے اگر تو تفسیر نمونہ وغیرہ لے لیں، اور اس کے ایک ایک آیت کو پڑھتے ہوئے، اس کے ترجمے کو پڑھتے ہوئے، اس کے پیغامات میں غور و فکر کرتے ہوئے اگر اس کو پڑھیں تو اور زیادہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. تو اس کے فضائل بھی ہم نے بیان کیے، اس کا ایک عمومی تعارف، اس کے اندر اہم ترین جو آیات، جو مشہور ترین آیات ہیں، ویسے تو ہر آیت ہی اہم ہوتی ہے لیکن جو مشہور ترین آیات ہیں وہ بھی ہم نے ان کا بھی ذکر کر دیا. اس سورے کے اندر پائے جانے والے بہت سے واقعات کا بھی تذکرہ کیا. تو یہ ایک لحاظ سے اس سورہ مائدہ کا ایک تعارف اور اس کے حیرت انگیز فضائل و برکات، اور اس کے اندر اہم ترین مشہور ترین جو آیات ہیں وہ ان کے بارے میں گفتگو ذکر ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے بعد والا جو سورہ ہے اس کے اسی طرح سے تعارف اور ان کے فضائل و برکات وغیرہ کا تذکرہ ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.